بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا؟ درود يا محمد وعلى محمد. اور کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہم آپ کو اس دین مبین تک پہنچنے اس کرم کرنے کی سعادت نصیب کی ہے. ان کروڑوں اربوں انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو وہ خوش قسمت قرار دیا ہے جو سید الشہداء کی رضائی کے علم کو بلند کرے، اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اس عدد قلیل میں سے قرار دیا ہے جو امام حسین کے پرچم کو لے کر رضائی کے علم کو بلند کر رہے ہیں، سید الشہداء کے نام کو دنیا میں ذکر کر رہے ہیں خدا کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر پیدا کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم عذاب و سر بلند رکھیں گے، قیامت تک ہماری تمام نسلیں اہل بیت اطہار کی محبت ان کی مودت کو جاری و ساری رکھیں گی، اور انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کے موقع پر ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب ہوگی انشاءاللہ. تمام عوام کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و علی محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کے ایک مقامات پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے کون کون سی نعمتیں انسان کو دی ہیں. کہیں پر پہاڑوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پر جانوروں کا تذکرہ کرتا ہے، ان نعمتوں سے جن کو خدا نے عظیم الشان نعمت قرار دیا ہے، نعمت ہدایت خدا کی. فرماتے ہیں: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. فرمایا خدا نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے انہی میں سے نبی کو قرار دیا ہے خدا نے. یہ خدا کا احسان ہے کہ اس کی ہدایت ہم تک پہنچے، اور جس طرح خدا اپنی ہر نعمت کے لیے حساب رکھتا ہے، اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، سب سے زیادہ سخت سوال یوں احساس ہوتا ہے کہ نعمت ہدایت کے اوپر انجام پائے گا، کہ ہدایت کے مقابلے میں کیا انجام دیا ہے، ہدایت کے مقابلے میں کس طریقے سے ہدایت کی نصرت کی ہے، اور اسی کے اوپر تمام انسانوں کے اندر فرق قرار پاتا ہے. آپ انہیں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ نعمت ہدایت کو دفاع کے لیے جانے دیتے ہیں، کچھ لوگ نعمت ہدایت کے مقابلے میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے اوپر تمام فرق قرار پانے ہوئے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، اور جس طرح سے ہم لوگ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب ہمارے سامنے مشکلات آتی ہیں، ہر دور میں معاشروں نے مشکلات میں زندگی گزاری ہے، ان مشکلات کے اوپر کیا رد عمل دکھائیں گے، اس سے معاشروں میں تقسیم بنتی ہے. خدا نے کچھ معاشروں کو بافضیلت معاشرے قرار دیا ہے جن کے اندر فضیلت ہے, خدا ان کی فضیلتوں کو ذکر کرتا ہے. کچھ معاشروں کو بتایا نہیں ان کے اندر فضیلت نہیں ہے, ان کے اندر پستی. ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا دور وہ دور ہے جہاں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے معاشرے کون سے اچھے معاشرے ہوتے ہیں, کون سے برے معاشرے ہوتے ہیں. اور اس سائم شعور کے پیچھے ہمیں خود دیکھنا پڑے گا ہم کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے الحمدللہ صدیوں کے تسلسل کے نتیجے میں ایک دین حاصل کیا ہے, اور وہ دین ایسا دین ہے کہ جو مقرر کہتا ہے کہ ہم قربانی طلب کریں گے. اور آج کے دور کے اندر ہم آسانی سے دیکھ رہے ہیں کہ دین قربانی طلب کر رہا ہے, دین ہم سے قربانی دے رہا ہے. تو بہت مناسب ہے کہ ہم اس دین کی خد و خال کو سمجھیں, ان معاشروں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اس دین کو لے کر چلے تھے, انہوں نے اس دین کی کامیابی کو دیکھا ہے, تاکہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں بھی وہ معاشرہ تشکیل دینے کی سعادت دے جس میں دین کامیابی حاصل کرتا ہے. اس موضوع کو مختلف انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو مجموعی طور پر ہم نے عنوان اس عشرہ مجلس کے لیے جن میں سے 10 مجالس نہیں ہو پائیں گی کم مجالس ہوں گی تجویز کیا ہے, وہ امت کی مشکلات اور قرآن اور سیرت اہل بیت کی روشنی میں اس کے تعلیمات. درود بھیجے گا محمد والا شاید ہی دین کو سمجھنے والا کوئی شخص ایسا ہو جو یہ کہے کہ دین میں مشکل نہیں ہے, دین میں کچھ ہو یا نہ ہو کم سے کم دین کو سمجھنے والا بہت آسانی سے جان لیتا ہے دین میں مشکلات بے انتہا. اور سابقہ سالوں کے اندر میں آپ کی خدمت میں مقرر اس بات کو عرض کرتا رہا ہوں کہ کبھی دین کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے یہ کام کر لو تمہاری دنیا بنے گی, یہ کام کر لو مثلاً رزق بڑھے گا, یہ کام کر لو تو تمہیں شہرت ملے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین میں اگر کسی کو کمال حاصل کرنا ہے ان تمام چیزوں سے اپنی نظر کو دور لے جانا پڑے گا. شروع میں یہ ہو سکتا ہے کسی قوم کے اندر دین کو شروع کرنے کے لیے کہا جائے تم یہ کام کرو تمہارا رزق بڑھے گا, یہ ہو سکتا ہے. کسی شخص کو دین سے نزدیک لانے کے لیے کہا جائے تم یہ پڑھ لو تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا, ممکن ہے اس طرح چلا جائے. لیکن جیسے ہی آپ دین کے اندر قدم بڑھانا شروع کریں گے, اور اگر فرض یہ ہے کہ دین دین حق ہے تو پھر مشکلات ہونا طے شدہ سی بات ہے. اور بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر دین کی راہ میں مشکلات ہونا ضروری نہ ہوتا تو خدا کسی کو مشکل میں ڈالتا یا نہ ڈالتا, اہل بیت کو مشکل میں نہ ڈالتا, ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اگر آخرت اہل بیت عطار علیہ السلام کی قرارگاہ ہے اور آخرت میں حاکمیت اہل بیت عطار علیہ السلام کی ہے تو کیوں خدا نے دنیا میں حاکمیت نہیں دی, کیوں امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے, کیوں سید الشہداء کی شہادت ہوئی ہے, کوئی تو معاملہ ہے یہاں پر. اگر آپ اس نظریے کے اوپر غور کریں, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں نظریات کا سہارا ضرور لینا ہوگا. ابھی میں یہی عرض کر رہا تھا کچھ دیر پہلے جہاں پر مجلس پڑھ رہے تھے, مجھے کہ ایک وقت تھا جب ہمیں نظریات میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, دین سادہ سادہ سا تھا اور سادہ سادہ ہم دین کو لے کے چل رہے تھے کہ کوئی اتنا سا کام کر لے تو دیکھو دین کتنا کرتا ہے. مثلاً ایک سادہ سی بات تھی, بھائی فلاں کام کر لو صدقہ خیرات کرو دیکھو تمہیں کتنا رزق ملے گا, کتنی تمہاری دولت بڑھے گی. اب معاملہ اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے, آپ دین کے راہ پہ چلیں گے فوراً آپ کے سامنے خطرہ آ رہا ہے, آپ شاید مارے جائیں گے, آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں سادہ سی ایک بات کرتے ہیں جو صدقہ خیرات کرے گا اس کی روزی بڑھے گی, اس سے بڑھ کر ایک اور معاملہ ہے, اصل وہ بچے گا بھی یا نہیں بچے گا. اگر مرنا ہے تو نظریے کے اندر اچھی طرح جا کے دیکھ لیں کس نظریے کی خاطر موت آ رہی ہے, کس بات کے اوپر مر رہا ہے, تاکہ اس کو پتا چلو دین کی حقیقت کیا ہے, دین کی ریالٹی کیا ہے. بالکل ایسے جیسے ہم دیکھتے ہیں جب کربلا تشکیل پائی تو سید الشہداء نے سارے باشعور باخبر افراد کو جمع کیا, سید الشہداء کے لشکر میں کوئی بے خبر نہیں تھا, سب کے سب جانتے تھے ہم کیوں لڑ رہے ہیں, ہم کس سے لڑ رہے ہیں, جب ہم لڑیں گے تو مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے. ایک شب پہلے سید الشہداء نے سب کو خبر دی تھی کہ سب مارے جاؤ گے, پھر لوگ کیوں لڑ رہے تھے, کس ہدف کو حاصل کر رہے تھے. اور اس معاشرے کو جو سید الشہداء کے ساتھ مختصر سا گروہ تھا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تاریخ انسانیت کا منفرد ترین گروہ تھا. یعنی خود سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے لیے فرمایا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے والد گرامی کو نصیب نہیں ہوئے تھے. تو ان میں کون سی خاص بات ہے؟ اور یہی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اور اسی بات کو موضوع بحث رکھنے کے لیے ہم نے اس عنوان کو تجویز کیا کہ ہم امت کی مشکلات کا جائزہ لیں، اور ان مشکلات کے مقابلے میں امت کا جو رد عمل ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، اہل بیت کے ساتھ سیرت کی روشنی میں، وہ کیا ہونا چاہیے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ مشکلات کیوں قرار پاتی ہیں، خدا نے مشکلات کیوں رکھی ہیں؟ ایک بنیادی سوال ہے جو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور عقائد کے روشنی میں یہ سوال بہت دفعہ کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا خدا ایسی دنیا بناتا جہاں مشکلات نہ ہوتی، بغیر مشکلات کے یہ دنیا کٹ جاتی، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر قسم کی دنیا بنائی ہے، ہر قسم کی زندگی بنائی ہے، ایک ایسی زندگی بھی بنائی ہے جہاں کوئی مشکل نہیں ہے، بغیر مشکلات کے وہ زندگی گزر جائے گی، اس کو ہم جنت کہتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی امتحان نہیں ہے. لیکن جس فیز میں ہم لوگ اس وقت ہیں یہ وہ فیز ہے جس میں امتحان ہے. بس کوئی کہے خدا نے کوئی ایسی دنیا بنائی ہے جس میں کوئی امتحان نہ ہو، ہاں بنائی ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، اس میں کوئی امتحان نہیں ہے، اس میں انعام ہی انعام ہے. لیکن جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، جس میں قرار پاتے ہیں، اس میں امتحان ہے. اچھا اس میں امتحان کیوں ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کبھی ہم نے شاید اس کے اوپر عرض کیا ہو کہ یہ جو دنیا ہے یہ پہلی اور آخری دنیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم کچھ اور مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، جس طرح اس کے بعد دوسرے مراحل میں داخل ہوں گے. کیا ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ جب یہاں پہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ہم ختم معتقد نہیں ہیں، ہم معتقد ہیں جب یہاں سے مریں گے تو برزخ میں جائیں گے، پھر برزخ میں معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، برزخ میں جائیں گے تو اس کے بعد پھر آخرت قیامت آئے گی، قیامت کے بعد ہم جنت اور دوسرے کسی وادی کی طرف دیکھتے ہیں. یہ سلسلہ ہمیشہ آگے چلنا ہے، تو پیچھے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیچھے کچھ فائدہ نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں نہیں پیچھے بھی بہت کچھ تھا، وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اب یہاں سے بڑھ کر آگے جائیں گے ہم لوگ. یہ جو دنیا ہے اس کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں دنی لفظ استعمال ہوتا ہے پس کے لیے. آپ کے ذہن میں ہے اب دعائے نبوت پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ہاذہ دنیا دنیا و زخرفہا و زبرجہا. یہ دنیا جو دنی ہے، دنی کا مطلب ہوتا ہے پس، سب سے پس. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ پس جگہ ہے. پس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے نظام کے اندر کہتے ہیں جو مادی دنیا ہے، روایت کے اندر لکھا ہے خدا کے نظام کے اندر مادی دنیا پس ترین جگہ ہے ایک اعتبار سے، اس سے پہلے اس کے بعد سب کچھ بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے. یہ پست ہے، اس میں پستی کیا ہے؟ اس میں پستی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں. جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا سے دور کرے، اس دنیا کے اندر ہے، اس خاطر کہتے ہیں کہ یہ پست ہے. اب چونکہ یہاں پر ایسی چیزیں ہیں جو خدا سے دور کرتی ہیں، اس خاطر امتحان بنتا ہے. جنت میں امتحان نہیں بنتا کیونکہ وہاں خدا سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس دنیا میں امتحان بنتا ہے. کیوں؟ یہاں پہ خدا سے دور کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. دو چیزیں بہت واضح ہیں، دنیا کے اندر کچھ ایسی مشغولیتیں ہیں جو انسان کو ہدف سے دور کر دیتی ہیں، ان مشغولیتوں میں انسان گم ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان کے پاس مادہ بھی ہے، مادہ کے ساتھ مادی خواہشات بھی ہیں. یہ دو بہت بڑے بنیادی عنصر ہیں، اب شیطان کو اس میں اضافہ کر لیجئے، جو انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے. اس کے اندر کچھ خواہشات ہیں، دنیا کے اندر کچھ مشغولیتیں ہیں، کشش ہیں، ان سب کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہوتا ہے. اس خاطر یہ پس فیز ہے، یہ بہت سخت جگہ ہے. اب جب آپ یہاں پر ہیں تو یہاں پر آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. جو دنیا کے چاہنے والے ہیں وہ زندگی گزارنے نہیں دیں گے، وہ مشکلات لے کر آئیں گے، آپ کو مشکلات کو سہنا پڑے گا. کس قسم کی مشکلات لائیں گے اور آپ وہ مشکلات کیسے برداشت کریں گے، یہ ہمارا موضوع ہے. جب آپ اس دنیا میں آئیں گے، آپ دنیا کی مشکلات کے سامنے کھڑے ہوں گے، فرد ہونے کے ناطے بھی مشکل آئے گی، معاشرہ ہونے کے ناطے بھی مشکل آئے گی. چند فرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر فرد ہونے کے ناطے آتی ہیں، فرد ہونے کے ناطے مشکلات آتی ہیں. مثلاً فرض کرنا یہ میں صبح کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، یہ ایک مشکل ہے. فرد ہونے کے ناطے میرے اوپر ایک مشکل آئے گی، مثلا مجھے عبادت کرنی ہے، میرے سامنے گناہ کا موقع ہے، گناہ کر سکتا ہوں، دین خدا اجازت نہیں دیتا. یہ کہ میں گناہ سے بچوں آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے، یہ مشکل ہے. یہ ایک اور قسم کی مشکلات ہیں. اس ان چیزوں کو، ان مشکلات کو جو فرد پہ آتی ہیں روایات نے تقسیم کیا ہے، اور ان مشکلات کے مقابلے میں جو چیز قرار پاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صبر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صبر جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے کہ انسان کسی عبادت کے اوپر صبر کرے، ایک صبر ہوتا ہے کہ کسی معصیت کے اوپر صبر کرے، ایک دنیا کی مشکلات کے اوپر صبر کرے. مثلا میں ایک عبادت کرنے جا رہا تھا، میں نے عرض کیا فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مستحب کام انجام دیتا ہوں، نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے صبر کرنا پڑے گا، مشکل کام. ایک دفعہ کوئی گناہ آتا ہے، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، جب گناہ سے بچنا چاہتا ہوں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صبر اٹھانا پڑتا ہے. اور تیسرا دنیا کی مشکلات آتی ہیں، میں رسک کرنا چاہتا ہوں، رسک لینا چاہتا ہوں، کوئی میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا، میرے رسک کے اندر مشکلات کھڑی کر رہا ہے. تو فرمایا یہ انسان کی زندگی کی مشکلات ہیں. اچھا ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے بہت سارے قوانین ہیں کہ بھائی تمہیں اس مشکلات میں کیا کرنا چاہیے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ہم جو فرد کے اوپر مشکلات آتی ہیں فی الحال اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ہم وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان مشکلات کے اوپر جو معاشرے کے اوپر آتی ہیں. اچھا معمولاً ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں نے جو دین کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہوتی ہیں وہ فرد والی ہوتی ہیں، معمولاً ایسا ہوتا ہے. بس آپ نے زیادہ تر دینی گفتگو کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ بھائی یہاں دنیا سے مرو گے، آخرت میں جاؤ گے، قیامت میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر کوئی معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا. لیکن یہ وہ مشکلات ہیں جو فرد کے سامنے ہیں. اب ایک اور مشکل بھی ہے، وہ کیا مشکل ہے؟ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس میں اور آپ مبتلا ہوئے ہیں، ان کو کون گفتگو کرے گا؟ ان کو ہمیں گفتگو کرنا پڑے گا ایک اور کیٹیگری کے اندر. اس کیٹیگری کو ہم کیا کہیں؟ وہ فرد کی مشکلات کا معاملہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، نماز شب پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، خمس نکالے گا یا نہیں نکالے گا. اب ایک اور مصیبت ہے، وہ کیا ہے؟ حق پہ چلے گا یا باطل پہ چلے گا؟ حق کا ساتھ دے گا یا باطل کا ساتھ دے گا؟ یہ مشکل انفرادی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی مشکل، اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی مشکل ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سید الشہداء کے زمانے میں لوگ کوفہ میں رہ رہے تھے، بصرے میں رہ رہے تھے، مدینہ مکہ میں رہ رہے تھے، حجہ میں رہ رہے تھے. یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ سب جانتے ہیں پڑھ رہے تھے. حج کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ جب سید الشہداء نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تب بھی لوگوں نے حج کیا تھا. قرآن کریم پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ طے شدہ باتیں پڑھ رہے ہوں گے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کس کے پیچھے چل رہے تھے؟ سید الشہداء کے پیچھے یا یزید کے پیچھے؟ مشکل یہاں نہیں ہے کہ وہ عبادتوں میں کیا کر رہے تھے، وہ تو شاید سب صحیح چل رہا تھا. مشکل ایک اور ہے، یہ یزید کے پیچھے چل رہے تھے، یہ عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے چل رہے تھے. اچھا عبید اللہ ابن زیاد نماز نہیں پڑھاتا تھا، خود نماز کی جماعت کرتا تھا. اس زمانے میں دستور تھا جو بھی شہر کا گورنر ہوگا وہ جماعت کرائے گا، جمعے کی نماز بھی پڑھائے گا. تو عبید اللہ ابن زیاد نماز میں پڑھوا رہا تھا، سارے کام کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک مشکل تھی. مشکل کیا تھی؟ حق نہیں تھا، باطل تھا. اب کچھ مشکلات تو وہ ذاتی آپ کی مشکلات ہیں کہ آپ نے دین پہ عمل کیا نہیں کیا، کچھ آپ کی معاشرے کی مشکلات آتی ہیں. اب کیا ہوگا کہ اب باطل پہ چلنا ہے یا حق کے اوپر چلنا ہے؟ یہاں پر ایک اور قسم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اس امتحان کے اپنے اسباب ہوتے ہیں، اس امتحان میں کیفیتیں اپنی اور کیفیتیں قرار پاتی ہیں. میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، اب میں جا کر یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا وہ جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں اور وہ جو برے معاشرے ہوتے ہیں، معاشروں کو ہم کیسے تقسیم کر سکتے ہیں. تاکہ آج انشاءاللہ اس مقدماتی گفتگو سے فارغ ہوں اور کل اس کا آغاز کریں جس کو ہم انشاءاللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو اچھے فرد ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں. اس پہ نماز واجب ہے, نماز پڑھتا ہے. روزہ واجب ہے, روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. سچ بولنا واجب ہے, سچ بول رہا ہوتا ہے. اچھے معاشرے کیسے معاشرے ہوتے ہیں, سادہ سادہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وہاں پر وہ اچھا بندہ ہے. اچھا بندے کا مطلب کیا ہے؟ واجب کو انجام دے رہا ہے, محرمات کو ترک کر رہا ہے. کر سکے تو مستحب بھی کر لے, کر سکے تو مکروہات سے بھی بچ جائے, پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے. یہ ہو گیا اچھا آدمی. اب معاملہ یہ اچھا معاشرہ کون سا ہوتا ہے. اچھا اب میں اس کی ڈیٹیل میں تو بعد میں جاؤں گا, پہلے ایک بنیادی اصول کہہ دیتے ہیں. اچھا معاشرہ خدا نے متعلق کس معاشرے کو قرار دیتا ہے خدا؟ اس سے اچھا معاشرہ کون سا ہوگا جو مولا اور آقا سید و سردار امام زمانہ کی آمد پر تشکیل پائے گا؟ گرو بھیجے گا مولا تشریف لائیں گے, ایک معاشرہ تشکیل پائے گا. وہ معاشرہ سب سے اچھا معاشرہ ہے. اس سب سے اچھے معاشرے کو کیا بیان کیا ہے؟ ایک جملے میں بیان کیا ہے. بہت ساری روایات ہیں اس کے اوپر. دو کتابیں تو ویسے ہی میں کافی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں, جمال منتظر نام کر کے اچھی کتاب ہے روایت کی, اور اسی طریقے سے اصل ظہور اچھی روایتوں کی کتاب ہے. ایک جملے کے اندر بیان کریں تو کہ فرمایا یملأ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو جو معاشرہ کو تشکیل دیں گے, جس کی خاطر انبیاء آئے تھے, جس کی خاطر آئمہ آئے تھے, جس کی خاطر آسانی سے کہہ سکتے ہیں اب تک دسیوں لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں, وہ جو معاشرہ ہے وہ کیسا معاشرہ ہے؟ ایک جملے کے اندر, وہ معاشرہ ہے جہاں پہ عدل و انصاف ہے. اچھا اب اس میں کہیں نہیں لکھا اس میں بلڈنگز کیسی ہیں, اس میں نہیں لکھا اس میں روڈز کیسی ہیں, اس میں نہیں لکھا کہ اس کے اندر مثال کے طور پر لوگ کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں, نہیں لکھا ان کے پاس پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کچھ نہیں لکھا خدا ممتاز نے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کی روڈز کیسی ہیں, آپ کی بلڈنگ کیسی ہیں, آپ کے لباس مہنگے ہیں سستے ہیں, خدا کو اس آئیڈیل معاشرے میں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہو تو کر لو, نہیں ہو تو نہ ہو. خدا کو صرف ایک چیز چاہیے, وہ کیا چاہیے؟ معاشرے میں عدل ہونا چاہیے بس. اچھا اس سے پہلے کوئی آئیڈیل معاشرہ بنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بنا ہے. کب بنا ہے؟ جب اللہ کے رسول آئے تھے. جب اللہ کے رسول آئے تھے مدینے کے اندر وہ آئیڈیل معاشرہ تھا. کتنی دولت تھی وہاں پر؟ غریب لوگ تھے, غریب لوگ تھے. اچھا وہاں پر سیکیورٹی تھی. کیسی سیکیورٹی تھی؟ 10 سال میں 70 سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں. کون سی سیکیورٹی تھی؟ آئیڈیل تھا یا نہیں تھا؟ آئیڈیل تھا. کیوں آئیڈیل تھا پھر؟ وہ ایک پیرامیٹر سے عدل تھا وہاں بس. اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خدا کی بندگی کرتا ہے, مثلا واجب پہ عمل کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے, مستحب انجام دیتا ہے, مکروہ سے بچتا ہے. اچھا معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے مجھے معاشرے کے اندر, اچھے معاشرے کے اندر کچھ نہیں چاہیے, ایک چیز ضرور چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ عدل چاہیے. عدل ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. بس خدا سے کہتے ہیں خدا سب لوگ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں, کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, دشمن بار بار حملہ کر رہا ہے. یہ معاشرہ اچھا معاشرہ ہے؟ خدا کہتا ہے ہاں اچھا معاشرہ ہے. کیوں اچھا معاشرہ ہے؟ اس میں عدل ہے بس. اے خدایا ہزاروں سال کے انتظار کے بعد تیری حجت کی تشریف آوری ہوگی, وہ ایک معاشرہ تشکیل دیں گے, وہ آئیڈیل معاشرہ ہوگا. اس معاشرے میں کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں بتاتا کیا ہوگا, صرف ایک بات ہے, عدل ہوگا. اچھا اب میں اور آپ اپنے آپ سے ایک سوال نہ کریں. ویسے تو ہمیں ظاہر ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کو کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو شہد کی مکھیاں بلانی ہیں تو شہد تو ڈالنا پڑے گا تھوڑا بہت, تاکہ شہد کی مکھیاں کھینچ کھینچ کے آئیں. تو یہ بہت کہتے ہیں وہ زمانہ ہوگا جس کے اندر دنیا اور آسمان سے نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی, یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا, وہ سب کہتے ہیں اور وہ یقیناً ہوگا. لیکن اس سے پہلے امتحان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت سخت امتحان ہوگا. بندے کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ بے انتہا مریں گے, بعد میں سب کچھ مل جائے گا. وہ جو جب جس دور میں بندے کٹ رہے ہوں گے, مر رہے ہوں گے, تو وہ آئیڈیل کیسے ہوا؟ کہا جب کٹ بھی رہے ہوں گے نا, صرف ایک خوبی ہوگی, وہ کیا ہے؟ وہاں پہ عدل ہوگا. اب آپ کا میرا حق ہے کہ ہم خدا سے کہیں, خدایا ہمیں تو وہ معاشرہ اچھا لگتا ہے جہاں پہ گھر بڑا ہو, جہاں پہ ہمیں فلیٹ میں نہ رہنا پڑے, زمین پہ 500 گز کا گھر ہو, 1000 گز کا گھر ہو, ہمیں تو وہ معاشرہ اچھا لگتا ہے. ہمیں وہ معاشرہ اچھا لگتا ہے جہاں پہ سڑکیں چوڑی چوڑی ہوں. ہمیں وہ معاشرہ اچھا لگتا ہے جہاں ہمیں کوئی انگلی نہ لگائے. ہمیں وہ معاشرہ اچھا لگتا ہے جہاں پیسہ کمانا ہو تو کمانے کے لیے گراؤنڈ ہو. تجھے کون سا معاشرہ اچھا لگتا ہے؟ تجھے وہ معاشرہ اچھا لگتا ہے جہاں پہ یہ کچھ نہ ہو, عدل ہو. عدل کا کیا کرنا ہے ہمیں؟ نہیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے؟ ہزاروں سال انتظار کریں گے, کون سا معاشرہ ملے گا؟ نہ پیسے کی خبر ہے, نہ گھر کی خبر ہے, نہ سیکیورٹی کی خبر ہے. ایک وعدہ مل رہا ہے بس, کیا؟ یملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملأت ظلماً وجوراً. خدا کہہ رہے میں تم کو صرف ایک گارنٹی دے رہا ہوں, میرا نمائندہ آئے گا تمہیں عدل دے گا, باقی کی کوئی گارنٹی ہے؟ کہتا ہے بعد میں مل گیا مل گیا, شروع میں مصیبتیں مصیبتیں ہیں. اب میں آؤں گا اس بات کے اوپر خدا سے پوچھنا, خدا ہے یہ عدل کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ عدل سے مجھے ملنا کیا ہے؟ نہ میری جان سلامتی میں ہے, نہ میرا مال سلامت ہے, نہ رزق و روزگار کی تو خبر دیتا ہے, ساری چیزیں خطرے میں ہوں گی. امام تشریف لائیں گے, میں آپ سے خود پوچھ لیتا ہوں, امام تشریف لائیں گے, جنگیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. آپ کو حکم ہوگا, مجھے اور آپ کو حکم ہے, جیسے ہی خبر ملے, روایت میں لکھا ہے برف کے اوپر سینے کے بل چل کے جانا پڑے تو امام کے پاس پہنچ جانا ہے. صحیح. اچھا جب میں ایسی حالت میں امام کے پاس جاؤں گا تو مجھے آرام ملے گا یا مشکل ملے گی؟ بھائی برف کے اوپر سینے کے بل چل کے جاؤں گا, کون سا آرام ہے یہاں پہ؟ تو مصیبت ہی مصیبت ہے. اچھا جب میں چلا جاؤں گا تو میرا بزنس بچے گا یا ختم ہو جائے گا؟ تبھی اسی بات ہے, جب میں چلا جاؤں گا تو بزنس کہاں بچے گا میرا؟ آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا. نہیں بھائی, امیر المومنین کے دور میں ایسا ہوا تھا. امیر المومنین جب جنگوں کے لیے لے کے جاتے تھے لوگوں کو, صفین 10 مہینے چلی تھی. جب صفین 10 مہینے کرنے کے بعد کوفے والے اپنے گھروں کو واپس آئے تو نہ زراعت بچی تھی نہ جانور بچے تھے, معاملہ ختم ہو گیا تھا. کوفہ جو اتنا فلورس سٹی تھا بزنس وغیرہ کے اندر, سب کا سب ختم ہو گیا تھا. یہ ہوا تھا پچھلی دفعہ, اس دفعہ بھی ہوگا. تو نہ رزق و روزگار کی خبر ہے, نہ جان کی سلامتی کی خبر ہے. ایک وعدہ مل رہا ہے, کیا وعدہ مل رہا ہے؟ عدل ہوگا. تو بھائی یہ عدل کون سی پیراڈائز ہے؟ یہ عدل کون سی جنت ہے جس کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کو خدا کہہ رہا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو ساری خوشخبریوں کا ہی معاملہ خراب کر دیا. ہم نے تو سنا تھا یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, وہ بھی بہیں گی, شروع میں مصیبت ہے. عدل کی خبر پہلے دن سے ہے, عدل پہلے دن سے ہوگا, نعمتیں بعد میں ملیں گی. تو بھائی یہ پہلے سے, پہلے تو میں تو شہید ہو چکا ہوں گا نا, پہلے میں تو امام آئے میں ان کی نصرت کے لیے گیا, میں شہید ہو گیا. اب وہ دودھ کی نہریں تو بعد میں بہیں گی, میں تو شہید ہو چکا ہوں, عدل لے کے میں شہید ہو گیا. تو میں پہلے سے پوچھ رہا ہوں, بھائی یہ عدل میں ہے کیا جو اتنی بڑی خبر مجھے دی جا رہی ہے کہ بھائی سب کچھ ملے نہ ملے عدل دے دیں گے ہم تمہیں؟ تو بھائی میں معاشرے کے عدل کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جو ریوارڈ ہمیں ملنے والا ہے اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو بس لب لباب کیا ہے کلام کا, اتنی دیر آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ ہے کہ بھائی یہ جو معاشرے میں عدل ہے اس کی ضرورت کیوں ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد. اندر سے میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ جو میں نے کل کچھ عرائض پیش کیے تھے سڑک کے اوپر, اس میں کچھ اضافہ کروں, میرا بہت دل چاہ رہا ہے, لیکن میں اپنے موضوع کی خاطر ابھی رکا ہوا کہ میں اس موضوع کو پورا کر لوں. لیکن اس کے باوجود انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. اندر سے ایک کال آ رہی ہے, مجھے ایک بات کہنی ہے, وہ بات میں ضرور کہہ دوں. ارادہ نہیں تھا لیکن وہ اندر سے بار بار چبھن ہو رہی ہے کہ بھائی یہ بات کم از کم ضرور کہنی چاہیے. جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بندگان خدا, ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اب کوئی شہید نہیں ہوگا. ہو گیا, صبح کو ایک بندہ شہید ہو گیا. جیسے ہی شہید ہوا لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا ہوا, ہم نے تو کیا تھا اب تو پھر شہید ہو گیا. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم لوگ دین کا نتیجہ ایک شب میں لینا چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا, 61 ہجرا, 10 محرم, سید الشہداء شہید ہوئے, یزید مر گیا تھا رات تک؟ نہیں. اگلے مہینے مر گیا تھا؟ نہیں. اگلے سال مرا تھا؟ نہیں. 3 سال لگے تھے. بنی امیہ ختم ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. کتنے سال لگے تھے؟ 70 سال اور لگ گئے تھے. اس کے بعد اہل بیت کی حکومت آئی تھی؟ نہیں آئی تھی. کس کی حکومت آئی؟ بنی عباس کی حکومت آئی. پہلے کھلا دشمن تھا, پھر منافق دشمن تھا. کتنے عرصے چلی؟ سالوں چلتی رہی, 500 سال چلتی رہی. اہل بیت کی حکومت آئی, ظاہری طور پہ تو کبھی بھی نہیں آئی. اب کوئی پوچھے وہ جو کربلا میں لوگ شہید ہوئے, اگلے دن کوئی پوچھے امام حسین نے قربانی دی, فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ لوگ تو ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں, لوگ تو ابھی بھی مر رہے ہیں. جو اسیر تھے وہ اسیر ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی جد و جہد کی, اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال یہ صحیح نہیں ہے, سوال ہے نہیں. اب اپنے ذہن سے پوچھے گا فائدہ کیا تھا, اور اس کا جواب بس اتنا میں عرض کروں گا, دین ایک شب میں حاصل نہیں ہوتا ہے. ایک بندے کو ایک رات میں دین مل سکتا ہے, اگر فرد کو دینا ہو. اگر فرد کو دینا ہو نا تو ہو سکتا ہے. ایک آدمی شرابی تھا, کبابی تھا, نعوذ باللہ تعالیٰ, سارے گناہ کرتا تھا, آپ نے بٹھایا اپنے کھلے دل سے, اچھے دل سے بعض نصیحت کی, آج رات 9 بجے توبہ کی, 10 بجے عبادتیں کرنے لگا, صبح کو اٹھ کے نماز شب پڑھ رہا ہے. آپ نے کہا واہ واہ کتنا اچھا ہو گیا, دیکھو ایک رات میں دین مل گیا. فرد کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے, معاشرے کے لیے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں, معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. پھر معاشرے میں سید الشہداء 61 ہجرا میں جان دیتے ہیں, اور ان کی اولاد کب آئے گی اور دنیا میں عدل قائم کرے گی, ہم منتظر ہیں. 1100 سال تو اوپر ہو چکا, کربلا کے واقعے سے تو سمجھ لو 1400 سال ہو گیا. پھر ابھی یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ یہ معاشرے کا معاملہ ہے, یہ پیغام کا معاملہ ہے. ایک فرد کو تبدیل کرنا بہت آسان کام ہے, اس کے مقابلے میں وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے کہ آپ کسی انسان کو تبدیل کر دے, آسان اس کے مقابلے میں معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. ایک جملہ عرض کروں گا, بعض اوقات انبیاء بے بس ہو جاتے تھے. اے خدا ہم بے بس ہو گئے. حضرت نوح اللہ کے حضور پکار اٹھے, خدا اس قوم نے مجھے بے بس کر دیا. اب ان میں لا یلد الا فاجرا, ان کے اندر اب کوئی پیدا نہیں ہوتا سوائے فاسق و فاجر کے, ان کو ختم کر دیں. معاشرے کو صحیح کرنا آسان ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں, کتنے انبیاء کو اچھا معاشرہ نصیب ہوا ہے؟ جانے دیتے رہے, ایک کے بعد ایک قربانیاں دیتے رہے. حضرت نوح نے کتنے سال تبلیغ کی ہے؟ 950 سال طوفان سے پہلے. اچھا معاشرہ بنا تھا؟ نہیں. کشتی میں بٹھایا کہ چھوٹے سے گروہ کو لے کے گئے تھے, ابھی کشتی میں تھے, اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یہ تم نے بہت اچھا کیا, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اچھا کیا کشتی میں لے کر آئے. نوح یہ خبر سن لو, اگلی نسلوں میں یہ بھی منحرف ہو جائیں گے. حضرت نوح نے ہمارے الفاظ میں سر پیٹ لیا کہ میں نے 2100 سال صبر کیا, کشتی بنائی, طوفان بلوایا, ساری قوم کو مروایا, مٹھی بھر کو لے کے کشتی میں بیٹھا جانوروں کے ساتھ, کہ اب یہ انسان رہیں گے, ان کی بھی اگلی نسلیں منحرف ہو جائیں گی. اتنا مشکل ہے یہ. اور ظالم معاشرے میں پھنس جاؤ اور حق کی بات کرو, سمجھتے ہو کہ آسان ہوگا؟ یہ تو قربانی کے بغیر کبھی ہوا ہی نہیں ہے, کبھی بھی آسان نہیں رہا ہے. اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا. پر جو شخص یہ سوچ رہا ہے نا دن بھر میں کچھ ہو جائے گا, ایک رات میں کچھ ہو جائے گا, نہیں, کچھ نہیں ہونے کا ہے. اس طرح کچھ نہیں ہونے کا ہے. پھر کیا ہوگا؟ قربانیاں نہ دیں. اگر قربانیاں نہیں دینی ہوتی تو پھر کربلا کیوں بنی تھی؟ اور پھر میں ایک اور بات کہتا ہوں, ہم نے کربلا کا نام کیوں لیا تھا؟ قربانیاں دینی پڑیں گی, مسلسل دیتے رہیں گے, پھر ایک وقت آئے گا اس کے بعد معاشرے میں اسلام بھی آئے گی. ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں, ہمیں اوپر والوں سے توقع ہے وہ صحیح کر لیں, وہ کسی آسمان سے نہیں ٹپکے, آپ کے ہی میرے ہی, سب کچھ میرے اور آپ کے جیسے. ان کو بھی محنت کرنی پڑے گی, ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی, مسلسل قربانیاں دینی پڑیں گی, بہت دفعہ قربانیاں دیں گے تب کہیں جا کر قربانیاں رنگ لائیں گی. اور صرف ایک بات اور اس میں, بلکہ مجھے دو بات ایڈ کرنی ہے, ایک بات اور یہ ہے, وہ یہ کہ علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسا مقدس پاکیزہ انسان 1988 میں شہید ہوا تھا. کل میں عرض کر رہا تھا جب 1988 میں شہید ہوئے تھے تو میں یہیں پہ تھا, اتفاق کراچی میں ہی تھا, ایران سے پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا, یہاں پہ آیا ہوا تھا, تو مجھے یاد ہے یہیں آزا خانہ زہرا کے سامنے جلسہ ہوا تھا. جتنے رات کل رات بندے تھے اس کے 1/4 بھی یہاں نہیں آئے تھے, 1/4 بھی یہاں نہیں آئے ہوں گے جتنے کل رات بندے تھے. صحیح ہے, یہ کس کے خون کی تاثیر ہے؟ یہ اس شہید کے خون کی تاثیر ہے. ہم لوگ یہاں تک آ گئے الحمد للہ, مصیبتیں جھیلتے جھیلتے یہ قوم یہاں تک آ گئی ہے. بہت سارے مراحل طے ہوئے ہیں ان شہادتوں کے نتیجے, بہت سارے مراحل طے ہوئے ہیں, البتہ یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے مراحل باقی ہیں, ابھی قربانیاں کم نہیں ہیں, قربانیاں تو بہت ہیں. اچھا کیوں قربانیاں بہت ہیں؟ کیوں آپ سر نہیں جھکا رہے؟ اس لیے ابھی سر کٹیں گے. سر جھکا لو, شناخت مٹا دو, نعوذ باللہ تعالیٰ, جان بچ جائے گی, کوئی مشکل ہی نہیں. جو سید الشہداء کے ساتھ تھے ان کی جانیں نہیں بچ سکتی تھیں. ممکن ہے کوئی کہے سید الشہداء بیعت کر بھی لیتے نعوذ باللہ خاکم بدہن تو ان کی جان نہیں بچنی تھی, چلو ٹھیک ہے قبول ہے, باقی ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سید الشہداء ایک موقع پہ ایک جگہ پہ کھڑے تھے, رات کا وقت تھا, شب عاشور, تنہائی کی ایک جگہ کی جہاں دشمن محاصرہ نہیں کر رہا تھا, جگہ خالی تھی. نافع بن حلال نزدیک آئے سید الشہداء کے پاس, کہ کہیں سید الشہداء کو اکیلے میں کوئی نقصان نہ پہنچائے. سید الشہداء نے دیکھا نافع آئے, نزدیک آئے, کہا دیکھ نافع یہاں پہ دشمن نہیں ہے, یہاں پہ دشمن نہیں ہے, تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ یہاں سے چلا جائے؟ کسی نے نافع کے پاؤں پکڑے تھے کیا؟ کسی نے نافع کا مثلا گھوڑا سنبھالا تھا کہ نہیں جا سکتا ہے تو؟ نہیں جا سکتے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, بہانہ تو خود سید الشہداء نے دیا تھا کہ میرے کسی بچے کو لے جاؤ, بعد میں کہنا بچے کی جان بچائی تھی. یہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ کیوں گردن کٹائی تھی؟ کیوں؟ ان کو پتا تھا جائیں گے بے عزتی ہے, سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے اہل بیت کو؟ کل قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے میدان حشر کے اندر, ان سے شفاعت لینی ہے, ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل آپ کو جان دینا مشکل لگ رہا ہے نا, جان بچانا مشکل کام نہیں ہے, جان تو بچ جائے گی, وہ کوئی مسئلہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, جان بچ جاتی ہے, لیکن صرف ایک معاملہ ہے, عزت نہیں رہتی ہے, بے عزتی آتی ہے. اور یہ عرض کر دوں لمبی مدت میں جان بھی نہیں بچتی ہے, لمبی مدت میں جان بھی نہیں بچتی ہے. سید الشہداء کے قول پہ یقین ہے ہم سب کو, سید الشہداء جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں. اس امام معصوم نے ایک جملہ فرمایا تھا, فرمایا جو میرا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا, جو بچے گا اس کو عزت نہیں ملے گی, عزت نہیں ملے گی. اور وہ جو سید الشہداء کا مشہور و معروف قول تھا, ہم لوگ بچپن سے دہراتے تھے, ٹیپو سلطان نے کہا ہے, فلاں نے کہا ہے, فلاں نے کہا, اصل میں سید الشہداء نے کہا تھا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہت بہتر ہے. یہ ہم کہتے تھے نا, ابھی ہم کو جان بچانی ہے نا, ایک کام کر دو, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے کہو ہم سب ماننے کو تیار ہیں, غلط صحیح سب ماننے کو تیار ہیں, جان بچ جائے گی, جان بچ جائے گی. یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم لوگ کھلے عام جلوس نہ کیا کرو, باہر چلے جاؤ, چار دیواری بنا کے دے دیں گے سپر ہائی وے کے اوپر, وہاں چلے جانا, خاموشی سے وہیں بیٹھے رہنا, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, وہاں جا کے ماتم کرتے رہنا. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مان لیں؟ نہیں مان سکتے. کیوں؟ جو سید الشہداء سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی عزاداری کریں گے اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو ہم نے پرچم میں حق اٹھانے کا وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا ہم نے؟ اب جو سید الشہداء سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہاں مولا ادا کریں گے, دنیا بھر کے سامنے کریں گے, آپ کی مظلومیت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے, اب گردن تو کٹے گی پھر, اب گردن کٹنی ہے. میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس جگہ تک آ گئے کہ ہم ظالم کو چیلنج تو کر پا رہے ہیں کم از کم. ابھی کچھ قومیں جو چیلنج نہیں کر پا رہی بیچاری, ابھی جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں مثلا ملائیشیا سے پچھلے سال جو لوگ انہوں نے اٹھائے تھے عاشورا کے موقع پر, شاید ابھی تک نہیں چھوڑے, اور اس سال اور اٹھا کے لے گئے. انڈونیشیا کے شیعہ نے اہل بیت کو ایک جگہ محاصرے میں کیا ہوا ہے, کیمپ کے اندر رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ایک تم کو پیشنہاد دیتے ہیں, سجیشن دیتے ہیں, وہ یہ کہ تم اس کو چھوڑ دو, اس دین کے اوپر آ جاؤ, پھر معاملہ ختم ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین ہم طاقتور ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے زندگی کی بھیک مانگنے کی, جان تو دے دیں گے کم سے کم دین میں آزاد رہیں گے, اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یہ لوگ ان لوگوں کو ہمیں ایک پیغام دینا پڑے گا, تم ہم لوگوں سے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم لوگوں سے دھمکی کی زبان میں بات کر رہے ہیں, ہم سے دھمکی کی زبان میں بات کر رہے ہیں, یعنی ہمارے بندے گراتے ہیں, شہید کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ ایک اور مارا گیا اب مان جاؤ, یہ ہم لوگوں سے دھمکیوں کی زبان میں بات کر رہے ہیں. ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا ہم دھمکیوں کی زبان نہ تاریخ میں سنی آج تک نہ آگے سنیں گے, جان دے دیں گے اپنے کام کو نہیں چھوڑیں گے, اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں کو جاری کرتا ہوں. یہ جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک بات سمجھنی پڑے گی, یہ شیعہ ہے اس کے سامنے دھمکی کی زبان مت بولو, یہ امام حسین کا ماننے والا ہے. یہ ہم نے سید الشہداء سے سیکھا ہے, سید الشہداء کے نعرے دنیا کے آزاد انسانوں کے لیے خوبصورت ترین نعرے, سب سے خوبصورت نعرے سید الشہداء کے نعرے, یہ سارے نعرے سید الشہداء نے کربلا میں لگائے ہیں جو ہم نے سیکھ لی ہیں. ہمیں ذلت قبول نہیں ہے, تم ہم سے دھمکی کی زبان میں بات کرو گے ہم جانے دے دیں گے, سر نہیں جھکائیں گے تمہارے سامنے, اور کوئی جھکانے والا جھکائے گا بھی ہمارے معاشرے کے اندر عزت نہیں ملے گی, اس سے وہ بے عزت ہو جائے گا. یہ وہ میں کہتا ہوں یہ اچھا ہے, ابھی بھی کم از کم سر جھک سر اٹھا کر بولنے کی طاقت تو ہے ہمارے اندر, اگر یہ طاقت نہ ہوتی پھر کوئی چیلنج نہیں تھا ہمارے سامنے, پھر ہم لوگ سر جھکا کے زندگی گزار رہے ہوتے. اب آپ تصور کریں ضیاء الحق کے زمانے سے ہمارے سامنے انہوں نے سازشیں شروع کی, 30 سال ہو گئے ان بدبختوں کو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے, ان کے دلوں کے اندر کیا خواب ہے, ان کے دلوں میں خواب یہ ہے کہ یہ سب ڈر جائیں گے, یہ سب دبک جائیں گے, یہ سب ختم ہو جائیں گے, ان کی آئیڈینٹیٹیز ختم ہو جائیں گی. ان سب کے مقابلے میں ہمیں ریزسٹنس دکھانی پڑ رہی ہے, ہمیں مزاحمت دکھانی پڑ رہی ہے. مزاحمت کیا ہے؟ مزاحمت ہماری یہی ہے, ہم اپنے مقام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ ہماری مزاحمت. ہم نے جلوس نکالا ہے ہم نکالیں گے, ہم نے مجلس کی ہے ہم کریں گے, تمہیں برا لگتا ہے تم ہمارے مقابلے پر آؤ. اور یہ جماعتیں اس وقت سمجھ رہی ہیں کہ یہ طاقتور ہیں, یہ ہمارے سامنے طاقت دکھا کر ہمیں خاموش کرنا چاہ رہے ہیں. میں کل بھی عرض کیا تھا, کل تو میں نے ایک حصہ عرض کیا تھا, آج میں دوسرا والا حصہ عرض کر رہا ہوں. اگر ہم سے طاقت دکھاؤ گے ہم نہیں جھکیں گے, ہمارے کچھ لوگوں کو جھکا لو گے قوم نہیں جھکنے والی, قوم نہیں جھکے گی. صحیح ہے, ہمارے درمیان جو جھکنے والے ہیں وہ بے عزت ہو جائیں گے, اس میں بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک اور راستہ ہے, بجائے ہمارے ساتھ دھمکی کی بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ, برابر کی سطح پہ ہم سے بات کرو, جو ہمارے پاس ہے وہ تم ہم سے نہیں چھین سکتے, وہ ہم کسی کو نہیں دیں گے. کوئی چاہے شیعہ آئے عزاداری پہ کمپرومائز کرے, عزاداری کے اوپر کوئی کام کرے, دین کے اوپر کوئی کام کرے, ان کے خواب میں بھول جائیں, ان کے خواب دیکھ دیکھ کے مر جائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. یہ کہیں گے تم ہم مریں گے تم بھی مرو گے, ہم مرنے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ ہم مریں گے امام حسین کے پیچھے جائیں گے, تم مرو گے بنی امیہ کے پیچھے جاؤ گے, تمہارا انجام بہت برا ہے. تم مرو گے یزید ابن معاویہ کے پیچھے جاؤ گے, ہم حسین ابن علی کے پیچھے جائیں گے, ہم مرنے کو تیار ہیں. اچھا کچھ لوگ ہمارے مارنے والے وہ ہیں جو یزید کی چاہنے والے ہیں, کچھ لوگ وہ بھی نہیں ہیں, کچھ کو صرف طاقت چاہیے, نہ وہ یزید کے ماننے والے ہیں, نہ یزید کے باپ کے ماننے والے ہیں, نہ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, نہ ان کے والد کے ماننے والے ہیں, ان کو صرف طاقت چاہیے, دنیا میں طاقت چاہیے. یہ جو دنیا میں طاقت کے طلبگار ہیں ان کو بھی ایک جملہ کہوں گا, ہم سے دھمکی کی زبان میں بات کرنا بند کر دو, ہمارے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ, جو ہمارا دین ہے اس دین کے اندر کسی کی دخالت برداشت نہیں کریں گے. اگر یہ کرو گے ہمیں اچھا دھمکی کی زبان میں بات کرو گے, یہ قوم دھمکی نہیں سنتی ہے, یہ قوم پائیداری دکھائے گی, استقامت دکھائے گی. 30 سال اگر تم کو کم لگ رہا ہے 30 سال اور کوشش کرو. جن یزیدیوں نے ہمارے خلاف 1000 سال کام کیا وہ بھی تھک کے مر گئے ہیں, یہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے. تو ان کو بھی طاقت کی زبان ترک کرنی پڑے گی, ان کو آنا ہوگا اپنے ڈھنگ کی زبان استعمال کرنی پڑے گی. اس کے بعد جو ہماری مصلحت ہوگی ہم اپنی مصلحت کو محفوظ کریں گے, جو ان کی مصلحت میں ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم دے دیں گے, لیکن پہلے یہ اس اصول کو طے کریں. ہم سے دھمکی کی زبان میں بات کرنا بند کر, ہمارے اصولوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا یہ ہمارے نروس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے اعصاب کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے. اب یہ وہ کریٹیکل جگہ ہے, ہماری قوم نے یہ امتحان نہیں دیا تھا پہلے. ان کو توقع یہ ہے کہ چونکہ اس قوم نے یہ امتحان نہیں دیا تھا لہذا مان جائے گی, ان کو انتظار اس بات کا ہے. صحیح ہے, ان کی ایکویشن کیا بنی ہوئی ہے, ان کی ایکویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ بھائی اس قوم نے اس پائے کا امتحان پہلے نہیں دیا تھا, چونکہ اس پائے کا امتحان پہلے نہیں دیا تھا شاید اس معاملے میں ہار جائیں گے, ہار جائیں گے ہمارے سامنے آگے جھک جائیں گے, جھک جائیں گے معاملہ ختم ہو گیا. اب ان کو دو تین باتیں سمجھانی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے یہ امتحان نہیں دیا تھا, شاید میری نسل میں نہ دیا ہو لیکن میرے اجداد نے یہ امتحان اس سے بڑھ کر دیا ہوا ہے. یہ جو پاکستان ہندوستان ہے اس کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے اس سے 25 گنا بڑی سختیاں جھیل چکے ہیں. آپ کے پاس تاریخ کم ہوگی لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, گاؤں گاؤں کٹوا چکے ہیں ہم لوگ, گاؤں کے گاؤں کٹے ہیں اس میں. اور اورنگزیب عالمگیر جو بڑا مقدس یہاں پہ دکھایا جاتا ہے, یہ درندہ صفت انسان, یہ سادات کے جسموں کو کچل کے رکھ دیا کرتا تھا اپنے ظلم کے ذریعے سے. نہیں معلوم کون کون سے ظلم ان بدبختوں نے ہم پر تاریخ میں کیے ہیں. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں, اب تک مٹا سکے ہو, اب تک ختم کر سکے ہو؟ نہیں کر سکے ہو. اور بدبختوں یاد رکھو کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے. یہ سمجھ رہے ہیں اس نسل نے چونکہ پچھلا امتحان نہیں دیکھا ہے یہ اس کے لیے نیا ہے, یہ ہار جائیں گے. ہم ان کو کہنے والے ہیں بھائی پچھلی نسلوں میں تم جیسوں کے اجدادوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا اور وہ ہارے تھے, ہم پھر بچ گئے ہیں, دیکھو ہم زندہ ہیں الحمدللہ رب العالمین, اپنے سارے مراسم کو انجام دے رہے, تم پھر ہارو گے. پھر ایک اور بات بھی ہمارے سامنے ہے, پچھلی دفعہ میں جب یہ قومیں امتحان دے رہی تھیں نا اورنگزیب عالمگیر جیسوں کے زمانے میں, تو ہم بیچارے تنہا تھے جو امتحان دے رہے تھے, کوئی ہمارا ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا, ہمیں ساتھ دینے والوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ہم لوگ قوم کے اعتبار سے تنہائی میں امتحان دے رہے تھے. اس وقت ہم سے زیادہ سخت امتحان جھیلنے والی قومیں ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہیں. آپ کو سمجھ رہے ہیں ملت ایران نے امتحان نہیں دیا؟ 80 سے لے کر 88 تک جنگ ہوئی تھی, کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اس قوم کے اندر؟ ان کی تعداد آبادی کے اعتبار سے ہماری نصف ہے, آبادی کے اعتبار سے پاکستان کی آدھی ہے ان کی تعداد, آدھی تعداد میں ہے. تقریباً 200,000 لوگ شہید ہوئے تھے جنگ کے اندر, 200,000 لوگ. اب سوچیں آپ, ہم سے آدھی آبادی کا ملک 200,000 بندے شہید دے رہا تھا, کتنے جنازے اٹھے ہوں گے, کتنے جنازے قوم میں آتے ہوں گے؟ ہم تو قوم میں رہ رہے تھے, ایران میں رہ رہے تھے, جنگ چل رہی تھی 8 کے اوپر 2.5 لاکھ کو تقسیم کرو پھر دیکھو روزانہ کتنے جنازے آتے تھے. ایک ایک حملے کے اوپر تابوتوں کے ڈھیر آتے تھے. اس قوم نے امتحان نہیں دیا ہے کیا؟ جنازے اٹھائیں, جوانوں کے جنازے اٹھائیں, بوڑھوں کے بھی اٹھائیں, بچوں کے بھی اٹھائیں. گولہ باری ہوتی تھی, قوم کے اندر رہ رہے تھے, گولہ باری ہوتی تھی. صدام حسین کے جہاز آتے تھے, گولہ باری کر کے جاتے تھے. ایک ایک بمباری کے اندر 30-30, 40-40 خواتین بھی شہید ہوئی ہیں, مجھے یاد ہے بی بی کی شہادت کا دن تھا, ان کے بدبختوں نے خواتین کی مجلس کو ٹارگٹ کیا, 30-40 کے قریب خواتین شہید ہوئیں. نہیں معلوم اللہ کا کیا معجزہ تھا, سب کے نام بی بی کے نام پر تھے, سب کے نام بی بی کے نام پر تھے. اس قوم میں کم امتحان دیے؟ سلام ملت ایران نے امتحان دیے, اس کے بعد سرخرو ہوئے, دنیا کی مضبوط ترین قوم بنی ہوئی ہے, دنیا کی مضبوط ترین حکومت بنی ہوئی ہے, پوری دنیا ان کے سامنے کھڑی ہے 30 سال سے, بال بھی خراب نہیں کر سکے ان کا, اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں. آج دنیا کے سیاست کے معیار کے اوپر اگر حکومتوں کو لسٹ کیا جائے اور کہا جائے کون سی حکومت ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اگر انصاف کریں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام پیرامیٹرز کے اوپر ایران کی حکومت سب سے زیادہ مضبوط حکومت ہے، جتنے بھی پیرامیٹر لے کر آئیں۔ آپ کہیں گے اقتصاد خراب ہے، فلاں چیزیں، یہ چیزیں، یہ سب چیزیں بین پیرامیٹرز نہیں ہیں۔ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر، پیرامیٹرز ہوتے ہیں پبلک کانفیڈنس کے اندر، پیرامیٹرز ہوتے ہیں آئیڈیالوجی کے اندر، پیرامیٹرز ہوتے ہیں فیوچر کے اوپر ہوپ کے اندر۔ ان تمام پیرامیٹرز کے اندر یہ قوم سر فہرست جا رہی ہے اباء لبنان کی طرف۔ ملت تشیعوں نے لبنان کے اندر امتحان نہیں دیے کیا؟ ہم لوگوں کی نسلوں میں دیے ہیں۔ میں نے کہا نا ہمارے اجداد نے دیے تھے، ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے نہیں دیکھا میرے اجداد نے اس پاکستان ہندوستان کے اندر کیا امتحان دیے، نہیں دیکھا نا۔ تو اپنے برابر سرحدوں کے پیچھے دیکھ لو کتنے امتحان دیے۔ لبنان نے کم امتحان دیے، لبنان کی عوام اہل بیت کے چاہنے والے کم امتحانوں سے گزرے ہیں، یہ سب امتحانوں سے گزرے ہیں۔ عراق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم تو ضیاء الحق کو یاد کرتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹر تھا، وہ تو صدام حسین کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں تھا پھر ڈکٹیٹرشپ کے اندر۔ صدام حسین جیسا ڈکٹیٹر تھا وہ تو پوری دنیا کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی زندانوں کے اندر گمنامی میں شہید ہونے والے کی ہڈیاں ابھی تک نکل رہی ہیں مختلف جگہوں سے، کتنے لوگوں کو اس نے دفن کیا مار مار کے، اور جو ہڈیاں نکلتی ہیں اللہ شاہد ہے بعض اوقات رہتا ہے ہڈیاں رسیوں میں بندی ہوئی پیکٹ بن کے نکلتی ہیں، نہیں معلوم مظلوم کو کیسے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ یہ سب سہا ہے نا عراق کی شیعہ قوم نے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، پھر ابھی ہم بھی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے آگے کیا ہونا ہے؟ اگر حق پوچھتے ہیں، اگر حق پہ چلیں گے امتحان سخت ہے، حق پہ چلیں گے امتحان سخت ہے۔ بس ایک نوید ہے ہمارے پاس، ایک خوشخبری ہمارے پاس، اگر حق پہ ہوں گے تو سایہ حسین ہمارے سروں پر، یہ خوشخبری ہے ہمارے پاس۔ اگر حق پر ہوں گے قیامت کے دن بیوی کے سامنے کھڑے ہوں گے سرخرو ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر حق پہ چلیں گے قبروں میں جائیں گے امام حسین کی زیارت نصیب ہوگی، اگر حق پہ رہیں گے۔ اب کسی کو یہ قبول ہے بسم اللہ، سر کٹانا قبول ہے بسم اللہ، نہیں قبول کہیں اور کا رخ کر لو بھائی، کہیں اور چلے جاؤ۔ ہم میں سے کچھ کو کہیں اور جانا ہوگا، جس کا اب یہاں پر یہ بات یہاں تک آئی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا یہاں پر کوئی خاص کام نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں میرا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، چلا جائے کہیں اور چلا جائے، وہاں جا کے پرچے میں زرداری کو بلند کر کے چلو ٹھیک ہے وہ بھی کر لیں۔ بہت سارے لوگ تو جا ہی نہیں سکیں گے مادی وجہ سے، کسی تنگی کی وجہ سے، کسی اٹیچمنٹ کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو یہاں پر کوئی کام کرنا ہے، جس نے یہاں پر کوئی کام کرنا ہے وہ نہیں جائے پھر یہاں سے۔ کیوں؟ مورچہ خالی کر کے مت جاؤ، مورچہ خالی کر کے مت جاؤ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس معاشرے کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو دوسرے نہیں کر رہے، وہ نہ جائے پھر یہاں سے۔ کیوں؟ وہ جائے گا تو خلا ہو جائے گا یہاں پر، ہم کمزور پڑیں گے۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو کہ ہمارا کوئی مورچہ خالی ہو جائے، ایسے کوئی آدمی چھوڑ کے نہ جائے یہاں سے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں ایسا، آپ کی جگہ کوئی نہیں کر پائے گا، آپ جاؤ گے خلا بنے گی، خط ان مت جانا۔ میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، اگر واجب کفائی کوئی چیز ہے تو بعض لوگوں پہ واجب کفائی واجب عینی ہو جاتا ہے جب اتنے لوگ نہ ہوں تو اس کو پورا کر سکیں۔ تو اگر آپ کو ایسا کام کر رہے ہو جو آپ گئے تو خالی رہے گا، اس کا مطلب ہے اب واجب کفائی نہیں ہے، اب واجب عینی ہے۔ اور اگر اتنے لوگ جانے لگیں کہ عزاداری خالی ہونے لگے تو پھر باقی سب پہ واجب عینی ہوگا۔ کیا پھر رکو؟ ہاں، اب اگر کسی کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں باہر جاؤں گا، باہر جاؤں گا ایک اور کام کروں گا، وہاں بھی پڑھتے میں عزاداری بلند کروں گا، چلو ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی خاص کام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مورچہ نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، باہر جاؤ وہاں پڑھتے میں عزا کو بلند کرو۔ ایسے کیسز بھی الحمدللہ بہت ہیں، ایسے کیسز بھی الحمدللہ بہت ہیں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے آسٹریلیا میں تھا، میلبرن میں آج تک تاریخ میں کبھی عاشور کا جلوس نہیں نکلا تھا، اس سال 7,000 لوگوں کا جلوس نکلا ہے وہاں۔ پچھلے سال سڈنی میں، ماہ رمضان میں سڈنی میں گیا تھا، وہاں کبھی تاریخ میں روزے قدس کا جلوس نہیں نکلا تھا، وہاں پہلی دفعہ روزے قدس کا جلوس نکلا تھا۔ ابھی میلبرن والے کہہ رہے ہیں عاشور کا تو جلوس نکال لیا ہے، اب روزہ خود کا جلوس نکالیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جو یہاں کے ہزاروں اور پارا چنار یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے ہیں. اب میں کہوں گا کہ دشمن ہمارا انتہائی احمق ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے سوچا تھا ہم پارا چنار میں ماریں گے، پارا چنار خالی ہو جائے گا، یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا. بس وقت تو وہ بھی تم نے خالی نہیں کیا، میلبرن بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. یہ ہے دنیا کے اندر، مارو گے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کے نیچے، ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. وہاں جا کے کیا کریں گے بھائی؟ پیسہ تو کمائیں گے، آشور بھی کریں گے، مجلس بھی کریں گے. ابھی لندن کے اندر 50 سے زیادہ عشرے ہوتے ہیں. ان بدبختوں نے بہت یہاں پہ گڑبڑ کی، لوگ بہت جگہ پہ گئے، لندن میں بھر گئے. 50 سے زیادہ عشرے لندن کے اندر ہوتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو تو خطرہ لگنے لگا ہے کہ بھائی یہ جس طرح سے پھیل رہے ہیں ان کب ہوگا کیا اس کے بعد. میں ایک دفعہ ناروے میں تھا، ناروے کے اندر میں نے دیکھا ایک عراقی عالم زبردست نارویجین زبان کے اندر جوانوں کو لیے بیٹھے نارویجین میں درس دے رہے ہیں. میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ بتایا کہ بھائی ان کے ابا جو تھے وہ صدام حسین کے ظلم کے نتیجے میں عراق چھوڑ کر آئے تھے، یہ ناروے آ گئے، ان کے بچے پیدا ہو گئے، وہ ناروے کے اسکولوں میں پلے بڑھے، ان کا بچہ عالم بن گیا ہے، اب نارویجین زبان میں ناروے میں تبلیغ کر رہا ہے. میں نے کہا بدبخت صدام حسین، دیکھ تو تو مر گیا، تو نے ہمارا دین یہاں تک پہنچا دیا ہے. یہ ہے الحمدللہ، ہم مصیبتیں جھیلیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سید و سردار کی آمد سے پہلے مصیبتیں بہت ہیں، مصیبتیں جھیلیں گے، لیکن ایک ہمارا کمٹمنٹ ہے سید الشہداء کے ساتھ، یہاں رہیں گے یا کہیں اور رہیں گے، رہیں گے اسے ہی رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں مصیبتوں سے گزرنا ہوگا اور ہمیں ان پوری قوم کو بتانا پڑے گا تم کچھ بھی کر لو، جو ہم نے شروع کیا ہے یہ ہم کریں گے اور ہم دنیا بھر کے اندر کریں گے. اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں آخری 30 سال کے اندر، اپنے اسپیشلائزیشن کی وجہ سے جو پولیٹیکل سائنسز ہے مجھے کرنا پڑتا ہے، میں جتنا غور کرتا ہوں دیکھتا ہوں آخری 30 سال میں ہم نے بہت ساری فتوحات حاصل کی ہیں، بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. پہلے سختی آتی ہے، انما العسر یسرا، پہلے ایک سختی آتی ہے پھر ایک آسانی آتی ہے. لبنان میں سختی آئی تھی پھر ایک آسانی آئی تھی، عراق میں سختی آئی تھی پھر آسانی آئی تھی، ایران میں سختی آئی تھی پھر آسانی آئی تھی، اب ہم یہاں ہیں. سختی تو آئے گی، سختی آئے گی، کم بھی نہیں آئے گی، بہت سخت آئے گی، جانیں تو جائیں گی، لیکن اس سے مطمئن رہنا ان جانوں کا اثر بہت عجیب ہوگا. ہم نے چند جانوں کا اثر دیکھ لیا ہے، ہم لوگ پہلے ایسے نہیں تھے دین کے معاملے میں، آہستہ آہستہ بنے ہیں ان جانوں کے سبتے. مجھے نہیں معلوم ہمارا مستقبل کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کل پرسوں ہو جائے گا، 1-2 سال کے اندر ہو جائے گا، شاید ٹائم لگے گا، ہمیشہ ہر قوم کو ٹائم لگا ہے. عراق کو مثلا میں نے کہا 25-30 سال سختی جھیلنی پڑی ہے، مجھے نہیں معلوم ہماری سختی کتنے عرصے چلے گی، کتنے جنازے جائیں گے، کتنے لوگ زندہ بچیں گے، کتنے لوگ مریں گے. ایک بات مجھے پتا ہے، جتنے بھی شہید ہوں گے امام حسین کے لشکر میں جائیں گے، شہداء کے سردار امام حسین. امام حسین کا لقب بھی یہی ہے، سید الشہداء. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، شہداء کے سردار امام حسین. یہ چیز بہت سکون دیتی ہے، خدا شہید کے لہو کو ضائع نہیں جانے دیتا، رائیگان نہیں جانے دیتا، مفتے کا نہیں ہے، اس خون کی تاثیر ہے. لہٰذا آپ کبھی بھی اس پہ لڑنا دشمنوں سے کہ کیوں مارا، اس پہ لڑیں گے، اس پہ لڑیں گے گورنمنٹ سے کہ ہمارا حق آنے دے. افسوس نہیں کرنا کہ کیوں مارا ہے، اس پہ افسوس نہیں کرنا. کیوں؟ یہ شہادت ہے، یہ افسوس کی نہیں ہے. آپ یقین مانیں جب ایران میں ہم لوگ تھے، لوگ شہید ہوتے تھے، تو جب شہید ہوتے تو تسلیت کے لیے جانا ہوتا تھا، تعزیت کے لیے جانا ہوتا تھا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا آپ کسی جوان کے باپ کے پاس گئے، ظاہر ہے وہاں پہ جوان جاتے تھے زیادہ تر جنگوں کے اندر، تو بڑے بڑے جوان شہید ہوتے تھے، ہمارے تو بوڑھے بھی شہید ہوتے ہیں، وہاں بوڑھے کم شہید ہوتے تھے، جوان بہت شہید ہوتے تھے، کیونکہ جنگ پہ تو جوان جائے گا. اب آپ کسی جوان کے پاس کے باپ کے پاس گئے، مثلا 2 بچے پہلے شہید ہو چکے ہیں، تیسرا بھی شہید ہو گیا. کسی ماں کو دیکھا 4 جوان دیے ہیں، اور باپ اس کے سامنے گئے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ بی بی تسلیت پیش کرتے ہیں،
حسن فخر کے ساتھ کہتے تھے تسلیت کس بات کی مبارک بات کو، ایک دفعہ نہیں دسوں دفعہ ہوتا تھا تسلیت نہیں چاہیے، مبارک بات چاہیے، ہم نے کامیابی لی ہے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ چل رہی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں صدام حسین کے پیچھے کھڑی ہیں، جنگ ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا تھا جنگ کب ختم ہو رہی ہے، جانے دے رہے تھے، صرف ایک بات کے اوپر دے رہے تھے، ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے، ہمیں فخر، یہ روح ہمیں چاہیے، یہ روح ہمیں چاہیے اس وقت، آہستہ آہستہ ان تمام اسلامی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دوسری قوموں نے سمجھے تو کامیابی نصیب ہوئی ہے، اب ہم آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ قربانیاں ٹائم لگیں گی، ان میں بہت سخت وقت میں آئیں گے، مثلا جب وہاں 200,000 لوگ شہید ہوئے تھے تو بیوائیں نہیں تھیں کیا، بیوہ بھی ہوئی ہوں، بچے یتیم نہیں ہوئے تھے، 200,000 بندے شہید ہوئے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ بچے یتیم ہوئے ہوں گے، یہ سب مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی نہیں دیکھ رہے تھے کیا، دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی میری قوم کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی تھی، مثلا ڈرائیور موسم کو آپ نے دیکھا کتنی کم مدت میں جوانی سے بوڑھے ہوئے ہیں، دیکھ لیا نا آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن ان سب کو ایک بات پہ یقین ہوتا ہے، ہم حق کے راستے پر، حق کے راستے پر ہیں، سختی جھیلیں گے، بس اس پہ یقین ہے، اور یہی سید الشہداء نے ہمیں سکھایا تھا، ورنہ آپ تصور کرنا، البتہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم لوگ شرمندہ ہیں، میرا کوئی شہید نہیں ہوا ہے ابھی، لہٰذا میں باتیں کر رہا ہوں صرف، جس کا شہید ہوا ہے گاؤں اس نے اٹھایا بیچارے، ہم لوگ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن انسان سیکھنے کی بات اگر کرے تو پھر سید الشہداء سے سیکھے، سید الشہداء سے سیکھے، اب آپ تصور کرو مطلب میرا بیٹا شہید ہو، علی اکبر سید الشہداء کو عزیز نہیں تھا، سید الشہداء علی اکبر کو پسند نہیں کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے علی اکبر کو، اس وجہ سے بھی یہ بیٹا تھا، اس وجہ سے بھی یہ شبیہ رسول تھا، ہر طرح سے چاہتے تھے علی اکبر کو، سید الشہداء علی اکبر کو بہت چاہتے تھے، اصل امام باپ ہوتا ہے تو کامل باپ ہوتا ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، تو یہ جو کامل باپ ہوتا ہے یہ کامل محبت کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو کہتا ہے تقدم والا، یہ بڑی بات، یہ کامل باپ ہے، کمال کے اوپر باپ ہے، کمال کی محبتیں دیتا ہے، اپنے بچوں کو نوازتا ہے، سب بچوں کو پالتا ہے، لیکن جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو قربان کرتا ہے، اور وہ بچہ بھی قربانی والا ہوتا ہے، کربلا کی طرف بڑھتے بڑھتے سید الشہداء نے گویا سواری کے اوپر سر ٹکا کر تھوڑی دیر نیند کی، اور نیند کے بعد آنکھ کھلی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر نزدیک آئے، علی اکبر نے پوچھا بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا، اصل یہ کہ امام نے کہا اور علی اکبر فوراً آئے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ جوان اپنے باپ کے ساتھ لگ لگ کے چل رہا تھا، یہ جوان اپنے باپ کا سایہ بنا ہوا تھا، فوراً نزدیک آئے اور پوچھا بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا، کہا بیٹا تمہیں ایک بات بتاؤ، تمہیں موت کیسی لگتی ہے، تمہیں موت کیسی لگی ہے، تمہیں شہادت کیسی لگی ہے، ہم سب لوگ موت کی سمت جا رہے ہیں، فرمایا بابا صرف ایک بتائیے گا، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، امام نے فرمایا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں، فرمایا عزت لاؤ والی مجھے پرواہ نہیں موت کیسی آتی ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ علی اکبر کا بیٹا ہے، سید الشہداء کا بیٹا علی اکبر ہے، اچھا یہ بیٹا عزیز نہیں ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے بچہ عزیز ہے یا نہیں ہے، کتنی محبت کرتی ہے زینب تو ذرا پوچھو خیمے سے باہر نکلا ہے وہ کیا ہوا، آسانی سے نکلا یا مشکل سے نکلا تھا، راوی کہتے ہیں سات سات دفعہ باہر آتا تھا خواتین بلا کر ماتم کر رہی تھی، اتنا روتی تھی علی اکبر کے اوپر کہ ہمارا بیٹا علی اکبر جا رہا ہے خدا حافظ کرتا ہے، پھپھی روتی تھی، بہنیں روتی تھی، سب روتے تھے، لیکن شہید ہونے کے لیے چلا گیا، حسین کے اوپر کیا بیتی ہے، پورے مسائل نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ عرض کروں گا، کوئی حسین کے دل سے پوچھے اپنے جواب سے کہتا ہے بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے موڑ موڑ کے مجھے
چہرہ دیکھ رہا ہے، ارے حسین کے دل میں کیا بیت رہی ہے؟ بس وہی جملہ جو سید الشہداء نے کہا، کسی دکھی دل سے نکلا ہوگا تو کہا، فرمایا مالک دنیا مالک افا اکبر، میرے پاس دنیا میں کہا اب دنیا میں کچھ نہیں ہے.
وَزَيَادَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّاهُمْ قَلْبِيًا قَلْبُونَ. پروردگارہ تو جب آسا محمد و آل محمد کا اس صلیب کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان پسندان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جنہوں نے ان بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، پاک پروردگار تو ان ظالموں کو جانتا ہے، یہ کتنے ہی پردوں کے اندر چلے جائیں تو واقف ہے. پاک پروردگار، خون مظلوم علی اکبر کا واسطہ، ان ظالموں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری نصیب فرما، ان کے سرپرستوں کو، ان کے رہنماؤں کو بدبخترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.